क्या बात है बिन हुरैस, ये क्या हो रहा है?
अमीर, या अमीर, अमीर, ये कूफे वालों का चोर है, अपने पेशवा हुसैन इब्न अली के लिए कर रहे हैं। हुसैन कूफा पहुंच गए और अभी दारुल हुकूमत में दाखिल होने वाले हैं।
दारुल हुकूमत के दरवाजे बंद कर दो, किसी भी तरह हुसैन दारुल हुकूमत में दाखिल ना होने पाए। देखो ये क्या हो रहा है लोगों को। मालूम हो जाएगा कि हुसैन हुकूमत इराक से क्या हासिल करने वाले हैं। बिन हुरैस, दरवाजा अभी नहीं खुलेगा। आप निकाब पोशों के दरमियान हुसैन इब्न अली हैं। मेरी गुजारिश को गौर से सुने। हुकूमत इराक सिर्फ एक ख्वाब व ख्याल की तरह रह जाएगी, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बेसूद और बेफायदा है।
आह, तेरा मुंह क्यों खुला रह गया? मेरे सींग नजर आए या दुम?
जनाबे आली, मेरी हैरत की वजह आपका तरीका वारदात है, जो हुसैन के लिबास में आप कूफा तशरीफ लाए हैं।
और क्या करता? अगर मैं किसी और लिबास में कूफा आता तो मेरा जनाजा निकल जाता। ये कैसी हुकूमत कर रहे हो नुमान? कूफा वाले क्यों हुसैन के पीछे पड़े हैं, जबकि मुसलमान का खलीफा हर हाल में यजीद इब्न माविया है?
कूफा वालों की जो हरकतें आप देख रहे हैं वह बच्चों का खेल है। आप हुक्म सादिर करें तो लौट जाएंगे।
अजीब, बस तुमने क्यों हुक्म नहीं दिया?
अगर मुझे हुक्म सादिर करना आता तो कूफे का हाकिम बना रहता।
मुस्लिम इब्न अकील की आमद के बारे में क्या कहोगे? क्या वो भी तुम्हारी नजर में बच्चों का खेल है?
कूफा के शिया अकलियत पर हैं। जब तक अकलियत पर हैं वो बेबस हैं।
हाँ, ये हुकूमत करने का तरीका किस दीवाने की रविश के मुताबिक है?
मैंने खिलाफत के इस तरीके को अपने मरहूम खलीफा से सीखा है।
माविया मर गया है? मर गया?
बेशक, यकीनन हुकूमत का तरीका भी उनके साथ दफन हो गया है।
तुम मुस्लिम इब्न अकील के आने पर इल्म रखते थे और तुमने उन्हें उनके साथियों को छूट दे रखी है, इसी तरह तुम भी उनके साथ मिले हुए हो।
मेरी कोताही का सबब इस मनसब से दस्तबरदार होना है जिस पर आप बैठे हैं। खलीफा खुद जवान है और मुझ जैसे बूढ़ों के नजरियात उन्हें पसंद नहीं है। बहरहाल, आप जवान बेहतर तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं।
बेशक, खूब जनाब ज़ईफ़ सियासतदान, मुस्लिम कहाँ है?
सुना है कूफा के अतराफ में रहने वालों से बेअत लेने के लिए कूफा से बाहर गए हैं।
हाँ, सुना है तुम हाकिम कूफा थे, नजर रखनी चाहिए थी।
इसी वजह से इस मनसब को आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं सुन तो सकता हूँ और आप तो नजर भी रख सकते हैं।
वाकई मजाक तो नहीं कर रहे हो?
नहीं, यह मेरे दिल की बात है। ये जो हुसैन के लिबास में कोफा आए हो, आपकी दिरायत और सियासत की पायदारी की दलील है। कोफा वाले हमेशा रे के लोगों के गुलाम रहे हैं। आपकी महारत सियासत में काबिल तहसीन है। मशवरों के लिए मेरे पास तोतली जबान है।
मैं ऐसी तारीफों से बेजार हूं नुमान, शक नहीं कि तुम खलीफा के वफादार हो। कूफा की बिगड़ी हुई हालत मुझे परेशान कर रही है। इस हालत पर काबू पाने के लिए मुझे सच्ची आगाही दरकार है। तुम मशवरों के लिए यहीं रहोगे मेरे पास?
आपको जरूरत ही नहीं कि मुझ जैसों से मशवरा तलब करें।
यानी तुम नहीं चाहते हो कि मददगार बनो ताकि इस हालत पर काबू पाया जाए?
चाहने की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ।
क्यों नहीं कर सकते हो?
क्योंकि नालायक फर्द से मशवरा करना बेफायदा है। माजूल हाकिम के उनवान से बैठे रहना अच्छा है बजाय इसके कि दो टक्के का मुशीर बना रहूं।
बस तुम्हारे लिए भी कोई कदम उठाना होगा। तुम्हारा जुर्म सिर्फ गफलत ही नहीं है, तुम उनकी सियासत का एक हिस्सा हो। मुस्लिम तुम्हारे दामाद के जरिए कूफे में दाखिल हुए हैं। मुख्तार से रिश्तेदारी की वजह से तुमने बैत तोड़ने वालों और कूफे के हालात से आंखें चुरा ली हैं, यानी ऊंट देखा है। नहीं, यही तो तुम्हारी कोताही है।
तब्बत यदा अभी लहबियों व तब। अबू लहब के हाथ काटे जाने का किस्सा इस बात की दलील है कि किसी तरह से खून कबीला और कौम की रिश्तेदारी वजीफे की अंजाम दही में रुकावट नहीं बन सकती। जब मैंने सुना कि मुस्लिम को मेरे दामाद मुख्तार ने अपने घर पर बिठाया है, मैंने मुख्तार को दरबार में हाजिर किया और उस पर अपनी हुज्जत तमाम कर दी। मैंने अलल ऐलान कूफे के मिंबर से, यहाँ तक कि अपनी बेटी से बेजारी का इजहार किया है। अगर मुझे आप खलीफा के पास खयानतकार हाकिम साबित करना चाहते हैं तो कोई मजबूत दलील तलाश करें ताकि खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे बरतरफ कर सके।
कहाँ चले नुमान? मेरी बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं।
आप मेरे बारे में अदालत की नशस्तें बिठाना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जरगे का एहतमाम करें और काजी शुरेह को हुक्म सादिर करें। खुदा के फजल से अदालत में आपकी तोहमतों का जवाब दूंगा।
अदालत और काजा शरी की जरूरत नहीं है, मैं अपने फतवे के मुताबिक अमल करता हूँ। इब्ने हुरैस।
जनाब अमीर।
जब तक कल का हाकिम आज का मुजरिम अपने होश में नहीं आता, हमारी कैद में है। उसको कैद करेंगे ताकि उसके दामाद मुख्तार तक हमारी रसाई हो सके।
अपने हाकिम की इताअत करना जनाब नुमान मुझ जैसे सिपाही का फरीजा है। वही तरबियत है जो आपसे ही सीखी है। मैं शर्मिंदा हूँ जनाब नुमान। अमीर के हुक्म के मुताबिक आप मेरे कैदी हैं।
ये आपका हुक्म है, खाम ख्याली है। आप मेरे जरिए चाहते हैं कि मुख्तार का शिकार करें। मेरा कैद होना मुख्तार के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वही तो है जिसने मुझे इस मनसब से गिरा दिया है। ये बात जहन से निकाल दें कि वो मुझ पर रहम खाकर खुद को आपके हवाले कर देगा।
हाँ, हैफ नहीं कि अपनी बेटी को ऐसे नाफरमान के हवाले कर चुके हो।
अफसोस, यकीनन मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल रही है जिनका मैं मुर्तकिब हो चुका हूं। अफसोस की बात है कि आप एक काबिल सियासतदान के पास कोताहियों को जुबरान करने का वक्त नहीं है। ये बात जान लें कि जो रास्ता इख्तियार किया है वो सही नहीं है। जब मुख्तार से रिश्ता तय पाया तो मैंने सोचा कि मुख्तार को हमेशा के लिए हर खतर से बचा सकूं। ایک مغرور جوان کو مطیع اور فرما بردار بنا سکوں۔ خطرہ اپنی جگہ پر باقی رہا اور مختار میرے لیے ایک محاذ بن کر رہ گیا۔ میں نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی نہیں کی ہے، بلکہ میری تباہی تنزلی کا سبب میرا اندھا اعتماد تھا۔ میں تمہاری ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کا منتظر ہوں بن حریث۔
نہیں ابن حریث، نہیں، بس ٹھیک ہے۔ مختار کو پکڑنے کے لیے کسی مضبوط وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ جا سکتے ہو نعمان، دور مت جانا، آس پاس بیٹھے رہو۔ تم کوفہ اور اہل کوفہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے آگاہی لیتا رہوں۔
جناب امیر کی بخشش کے سزاوار ہی تھے، وہ ایک نفیس انسان ہے۔
کوفے میں کمانڈر تم ہو؟
تھا، مگر آج کے بعد آپ کا موتی سپاہی ہوں۔
یہ منصب تمہیں نعمان نے دیا تھا؟
جی جناب امیر۔
جب میں نے تمہیں ان کی گرفتاری کا حکم دیا تو تیرے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟
ہمارے قانون کے مطابق اپنے حاکم کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ نعمان اس وقت تک احترام کا مستحق تھا جب تک وہ امیر اور حاکم رہے۔
فضول کی باتیں مت کرو ابن حریث، کہو کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں میرا مقام و منصب چھن نہ جائے۔
ہو تھوڑا بہت تو مجھے اپنے مقام و منزلت کی فکر ضرور رہتی تھی۔
ہاں احسن، اچھا جواب دیا تم نے میرے لیے۔ جب تک میرے ساتھ ہو فضل اور بخشش کو تم مکمل طور پر بھول جاؤ۔ نفیس کے عقابات سے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ انسان کا نرم دل ہونا حکومت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نعمان کی عاقبت دیکھی؟ نعمان بہت خوش نصیب ہے کہ اس کا سر جدا نہ ہوا۔ نرم دلی کے ساتھ حکومت کیسے کی جا سکتی ہے؟ حاکم لوگوں کی محبتوں کا معاملہ کرتا ہے، محبت نہیں دیتا۔ تمہارے حاکم نے حکومت کی جڑیں محبت سے کاٹ ڈالی، اور تم نے بھی اچھا معاملہ کیا آج، تمہیں مبارک ہو۔ تم اپنے منصب پر باقی رہو گے ابن حریث۔ حکومت کے تمام عہدیداروں کو آج شام کھانے پر مدعو کرو، چاہے حمایت کرنے والے ہوں یا مخالفت کرنے والے۔
جی امیر۔
عمر صاحب کو مت بھولنا۔ سسر کے ذریعے نہ ہوا تو بہنوئی کے ذریعے صحیح۔ مختار کو پکڑنے کی راہ تو یہ بھی ہے۔ نجومیوں سے میں نے سنا ہے کہ نحس اصغر نحس اکبر کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ وہی پیشن گوئی ہے جو پیغمبر نے کی تھی۔ اظہر تلبد اتوفی امتی، ایسی بدعت وجود میں آئی ہے جو خطرناک ہے۔ میں حسین ابن علی کے اقدام پر معترض نہیں رہا ہوں، وہ بھی ایسے خلیفہ کی موجودگی میں جو خطبہ، شعرا اور ادیبوں کا ممدوح اور دین رسول کی زینت ہے۔ اگر تم لوگ معلومات رکھتے ہو تو مجھے بھی آگاہ کرو تاکہ میں جاہل کی موت نہ مروں۔ حسین کے رسول خدا کے نواسے ہیں تو امت اپنی جگہ پر رسول خدا کے ساتھ خونی رشتہ داری کا ہونا کیا بیعت توڑنے کے لیے جواز بن سکتی ہے؟ ابو لہب بھی تو رسول کے چچا تھے، نوح کا بیٹا بھی تو پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن یہ دونوں کتاب الہی میں مستحق عذاب ہیں اور منفور ہیں۔ حسین کا عراق کی حکومت کے لیے اقدام کرنا یعنی اپنے بابا علی کی حکومت کا طریقہ۔ میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں، علی کی حکومت کا کیا حاصل تھا سوائے رسول خدا کی امت واحدہ کو توڑنے کے لیے؟ علی کی حکومت میں جو نقصان ہوا، کوفہ اب بھی ان نقصانات سے آشنا ہے، اب بھی برادر کشی کی جنگ علی کی وجہ سے زندہ ہے۔ کوفے کے بد عطیوں نے دلسوز اور مہربان خلیفہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جوان خلیفہ اپنے باپ کے سوگ میں دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے بیعت کی حرمت، یہ صلہ ہے ان خدمتوں کا جو معاویہ ابن ابی سفیان نے انجام دی۔ یا سیدی سبت النبی، اہلن و سہلن۔ لعنت ہو اس قدر شناسی سے محروم لوگوں پر، لعنت ہو اس بے وفائی پر، لعنت ہو اس کھلی خیانت پر۔ میں مہلت دیتا ہوں کہ مجرم لوگ توبہ کریں۔ خدا کی قسم، کوفہ والوں کی بغاوت نے یزید ابن معاویہ کو مزید خطرناک کر دیا ہے۔ عہد کر لیا ہے کہ انہوں نے منجنقیوں کے ذریعے کوفہ کو خاکستر کر دیں گے۔ میں نے اطلاع فراہم کر دی ہے اور ختم تحریر کیا ہے، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدان مشرکین کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کا عظیم شہر ہے، مجوسیوں پر فتح حاصل کرنے والوں کا شہر ہے، غالب آنے والوں کا شہر ہے۔ اسی لیے احتیاط کی بنا پر خلیفہ نے ایک مضبوط لشکر کو عراق کی جانب روانہ کیا ہے، شاید پہنچتے ہی ہوں گے۔ میں ابن زیاد، فاتح خراسان، امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں، کوفہ کو خائنوں کے وجود سے پاک کر دوں گا اور صاف کر دوں گا، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ میرا طریقہ کچھ منفرد سا ہے، میری زبان تلوار اور کوڑے کی مانند ہے، دار کی طرح ہے، بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کی طرح۔ بیعت توڑنے والے چاہے جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی جان و مال اور ناموس مجھ پر حلال ہے۔ بیعت توڑنے والا ہماری قید میں آنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ ہم خدا کی قسم ان کے بزرگوں اور مسلم کو زندہ جلا کے راکھ کر دیں گے۔
اے کوفے کے پریشان و مستحیر لوگوں، تمہاری عقلوں پر یہ کیسی بلا نازل ہوئی ہے کہ حیرت سے تمہارے منہ کھلے رہ گئے ہیں اور تم لوگوں کی زبانیں بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ تم لوگ قرآن کی آیت سمم بکمم کی مصداق بن گئے ہو۔ افسوس کہ مرجانہ کا بیٹا کوفے کے ممبر پر بیٹھ جسخوانی کرے اور کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ کیا خانہ خدا کے یہ ممبر ایسے شرابیوں کی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تشدد، منجنیق اور شام کے لشکر کے خوف سے اپنے دین اور ایمان کے سودا کر بیٹھو، اپنی زبانوں پر مہریں لگا دیں اور عقلوں کو منجمد۔ پہلی بات تو یہ کہ شام کا لشکر صرف ایک نام کا دہشت ہی ہے۔ خوب، یزید نے کوفے کی جانب لشکر روانہ کیا ہے، ہاں روانہ کریں۔ عراق والے ہمیشہ شامی لشکر کے مقابلے جنگی میدانوں میں برسر پیکار رہے ہیں اور ہمیشہ فتح حاصل ہوتی رہی ہے۔ مرجانہ کا بیٹا حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کو ابو لہب اور نوح کے بیٹے سے ملا رہا ہے، جو کہ دونوں قرآن کریم کی روح سے مردود بارگاہ ہیں، لیکن اس کے منہ میں خاک ہو، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ اے علماء دین، اے قاریان قرآن، وہ اصحاب جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے اور پیغمبر کے اعمال و گفتار سے آشنائی رکھتے ہیں، کیا رسول نے فرمایا، میرے اہل بیت نوح کی کشتی کے مانند ہیں، جو بھی اس کشتی میں پر سوار ہوا اس کو نجات مل گئی، اور جس نے بھی
روگر کو پہچانتے ہوئے ابن عراق ہو گیا۔
جی امیر، یہ خرمہ فروش ہے، اسے میزا میتمار کہتے ہیں، علی کے چاہنے والوں میں سے ایک ہے۔
شیعوں کے باقی زعما کس قبرستان میں گھسے ہوئے ہیں جو اس قسم کا شخص بولنے کی جرت کر رہا ہے؟ مجھے توقع تھی کہ ہانی ابن عرما یا سلیمان ابن سرد میدان میں اترے گا، نہ کہ دو ٹکے کا خرمہ فروش۔ اس کے ہاتھ پیر باندھو اور دارالحکومت میں لے کر آؤ۔
اطاعت امیر۔
یزید، کیا دین مصطفیٰ کے زیور وہ زینت ہے؟ وہ فاسق و فاجر شخص بدعت ایجاد کرنے والوں کو اپنے درمیان کیوں نہیں پہچان پاتے ہو؟ کیا یزید کی بیعت توڑے بدعتی ہیں یا وہ لوگ جو یزید کے ہاتھ بیعت کر چکے ہیں؟ میں بھی ابن مرجانہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بدعت ایجاد ہو چکی ہے۔ بدعت وہ جوا بازی ہے جو رائج ہو چکی ہے۔ بدعت
شور مت کرو، نماز خاموش رہو، چلو میرے ساتھ۔
علی کے سارے مرید کیا اس کی طرح کے ہیں؟ پہلے اس کے کپڑے جھاڑ دیتے، پھر دارالحکومت میں داخل کرتے۔ تمہارے بدن پر کب سے پانی کی چھیٹ نہیں پڑی ہے خرمہ فروش؟ کیا تم غسل نہیں کرتے؟
پہلی بات تو یہ ہے، مٹی مطہرات میں سے ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے بدن سے پسو کا خون پینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس جسامت اور ہیکل والے بدن کا قبر میں بچھو اور سانپ انتظار میں رہے۔ تیسری بات، یہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ تم حرام زادے کی وہ تہمت ہے جو مجھ پر لگائی۔
بدتمیز گستاخ!
آپ پر قربان ہو جاؤ جناب امیر، یہ پیر مرد کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے منہ لگنا ہماری توہین اور رسوائی کا سبب ہے۔
اس کو کتے کی موت ماروں گا، لے جاؤ اس کی زبان کاٹ ڈالو اور درخت پر لٹکا کر اس طرح رکھو کہ اس کا منہ کھلا رہ جائے۔
لا حول ولا قوۃ الا باللہ، خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں اس سے پہلے اپنی موت کی کیفیت اپنے مولا کی زبان سے سن چکا ہوں۔
علی سے؟ تم نے علی سے کیا سنا ہوا ہے بتاؤ؟
اپنی موت کا پورا قصہ مولا نے مجھ سے فرمایا، میسم تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے اور تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، اس درخت پر لٹکا دیے جاؤ گے جس نے تم روزی کھاتے ہو۔
علی جھوٹا ہے، جھوٹا! علی تمہیں سچا نظر آتا ہے نا؟ میں تمہیں اس طرح ماروں گا جو علی کی پیشن گوئی کے مطابق نہ ہو۔ ابن حریث، اس کو کسی ویرانے میں پھینک دو تاکہ حشرات اس کے جسم کو کاٹ کاٹ کر ختم کر سکے۔
تم خود علی کی سچائی سے ہو، بس بیکار کی باتیں مارو۔ خدا لا شریک کی قسم، حجت اور دلیل کے بغیر علی سے کوئی بات میں نے نہیں سنی ہے؟
ابن حریث کو لے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے. دو
سپاہیوں اٹھاؤ.
مجھے اجازت دے امیر.
کہاں جا رہے ہو عمر سعد؟
امیر سے اجازت لینے کا مقصد اس حکومت کو چھوڑ کر کسی اور روزگار کی تلاش میں نکلنا ہے.
مثلا کیسا روزگار؟
مثلا کوئی زراعت تو صنعت و تجارت.
چرواہے کا کام بھی برا نہیں ہے.
ہاں
جانتے ہو گزشتہ انبیاء بعثت سے پہلے اکثر چرواہے تھے. بکریاں چرا کر شاید تم بھی پیغمبر کے عہدے پر مبعوث ہو سکو. میں نے پیغمبر کی خاتمیت پر شک کیا لیکن یہ لوگ اب بھی ان کو مرسل اور خاتم سمجھتے ہیں کہ ان کی ہدایت کریں گے. کیا ہوا تمہیں جو مشغلہ بدلنے پر مجبور ہو رہے ہو؟
ایک دو ٹکے کا خنما فروش دل آزاری کر سکتا اور مند کو ہلا سکتا ہے. یہ مند ہلنے والی مند نہیں ہے. آپ کو ہلایا تو پھر کس سے توقع کی جا سکتی ہے؟
ابن سعد جس مسند پر میں بیٹھا ہوں اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ہلا سکتی ہے اور نہ جو ہے.
تو پھر آپ کیوں بگڑ گئے؟
میں تو تمرین کر رہا تھا. آ جاؤ. خرمہ فروش کو دی جانے والی سزا ایک اچھا بہانہ تھا کہ لوگوں کو اپنی طاقت دکھا سکوں. ایسی مشق ضروری ہے تاکہ ضرورت کے وقت پریشانی نہ ہو. کبھی تو ایک قطرہ آنسو بھی لوگوں کے دلوں کو مسخر کر سکتا ہے.